بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سولو جاب کی نشست کو لے کے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں ہم سے شکریہ آپ کے وقت کا. درس نظامی پر آپ کی کیا تنقید ہے؟ ایک مختصر سا تبصرہ, اس اجمال کی تفصیل کیا ہے؟ سلسلہ گفتگو کی آج چوتھی نشست ہے, آغاز کرتے ہیں. ہم سب گزشتہ نشست میں آپ نے بتایا تھا کہ جو لوگ اس نظام تعلیم میں اپنی پرورش کرتے ہیں ان کے ایک رویہ وجود پذیر ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ جو کچھ ہمارے بڑے تھے, بزرگ تھے, اکابر تھے, سلف تھے, انہوں نے دین پر غور و فکر کر دیا ہے, اب انہی کی رائے ہے جو ہم نے آگے نقل کرنی ہے. ان جیسا نابغہ, ان جیسا علمی, ان جیسا ذہین, ان جیسا فہیم اور ان جیسا منفرد کوئی نہیں ہے اس دنیا میں جو دوبارہ سے غور و فکر کرے. انہی کا قول کافی ہے. آپ اس کے بعد اپنی کتاب مقامات کسی مضمون میں آگے ان کا ایک استدلال بھی نقل کرتے ہیں اور اس پر اپنا تبصرہ بھی میں وہ پڑھ کے آپ کی جانب آتا ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ اپنے اس نقطہ نظر کے لیے جو دلائل یہ حضرات بالعموم پیش فرماتے ہیں وہ عقل اور نقل دونوں کی روح سے بالکل بے بنیاد ہیں. ان میں سے ہر شخص اس حقیقت سے واقف ہے کہ اس دین کا سب سے پہلا ماخذ قرآن مجید ہے. قرآن کے بارے میں یہ بات محتاج بیان نہیں کہ جس طرح اگلوں کے پاس تھا بالکل اسی صورت میں ہمارے پاس بھی موجود ہے. اس کے کسی حرف اور کسی شوشے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. اس کی زبان عربی مبین ہے. اس کے الفاظ و اسالیب کے معنی کی تحقیق کے لیے تمام ضروری مواد اس زمانے میں بھی اسی طرح میسر ہے جس طرح اس امت کے پہلے دور میں تھا. قرآن مجید کے بعد دوسرا ماخذ حدیث و سنت ہے. اس کا بیشتر حصہ تواتر عملی کے ذریعے ہمیں ملا ہے. باقی جو کچھ اخبار ہاتھ کی صورت میں تھا اس میں جتنا کچھ ہمارے اسلاف نے قابل اعتماد پایا وہ سب انہوں نے ہمیں منتقل کر دیا ہے. اس میں سے کوئی چیز بھی انہوں نے چھپا کر نہیں رکھی. جو کچھ انہوں نے چھوڑا اور جو کچھ اختیار کیا ہے اس کے وجوہ بھی انہوں نے بیان کر دیے ہیں. دین میں یہی دو چیزیں اصل حجت ہیں اور یہ دونوں اس زمانے میں اسی طرح ہمارے پاس موجود ہیں جس طرح اگلوں کے پاس تھیں. ہم سب جو بنیادی استدلال پیش کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جی آپ کیا زیادہ ذہین ہیں, آپ کیا زیادہ ان سے بڑے عالم ہیں, آپ کیا زیادہ ان سے عربی جانتے ہیں, اور کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ چوتھی صدی ہجری تک جو بڑے بڑے ہمارے اکابر علماء پیدا ہوئے ان جیسی شخصیات نے جب غور و فکر کر دیا تو پھر آپ کیسے اس پر دوبارہ سے غور و فکر کرتے ہیں. ایک جو عقلی دلیل پیش کی جاتی ہے وہ بڑی لوگوں کے دلوں کو بھی لگتی ہے کہ بھائی وہ عرب تھے, عربی تو وہ جانتے تھے, تو جن کی اپنی زبان تھی انہوں نے اگر قرآن مجید کا کوئی ایک معنی متعین کیا ہے اور وہ معنی تابعین تک, تابعین نے جو ہے وہ تربیت پائی صحابہ سے, تو ان کو ہم عجمی جو ہیں پاکستان میں بیٹھ کے آج تھوڑی بہت عربی سیکھ کے کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟
اس کا عجمی اور عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق کسی علم کی مہارت سے ہے. وہ اہل زبان بھی جب تک اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے بڑے ادب کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اس کی شرح وضاحت کر سکتے ہیں. اس وقت بھی دنیا میں جو زبانیں بولی جا رہی ہیں اس میں بڑا ادب تخلیق ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی بڑے شاعر, بڑے ادباء, بڑے حکماء ہیں. اردو زبان میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم میں سے بہت سوں کی مادری زبان ہے, لیکن یہ اس کی ضمانت نہیں ہوتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس زبان کو سیکھا جائے, جانا جائے, اس کا فنی مطالعہ کیا جائے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ادب کا ذوق انسان کے اندر ہو, یا جس علم میں کوئی چیز وجود پذیر ہوئی ہے وہ اس علم کو اس کی بنیاد سے سمجھنے کا سلیقہ رکھتا ہو, اس نے اس میں اپنی زندگی بسر کی ہو. یہ چیز جس طرح خود اس زبان کے براہ راست جاننے والوں کے لیے ضروری ہوتی ہے, ان کو بھی یہ سب کچھ حاصل کرنا ہے. ان میں بھی کچھ لوگ اس کے حاملین ہوں گے, کچھ نہیں ہوں گے. یہی معاملہ قیامت تک رہے گا. تو آپ جب کسی زبان کو سیکھتے ہیں یا اس زبان کا علم یا اس زبان کا ادب پڑھتے ہیں تو یہ اپنی جگہ پر ایک فن کو سیکھنا ہے, ایک علم کو سیکھنا ہے. اس کا اس سے تعلق نہیں ہوتا. بعض اوقات ایک آدمی جو اسی زبان میں پیدا ہوا ہے وہ اس کے ذخائر پر ویسی نظر نہیں رکھتا جس طرح کہ کوئی دوسری زبان میں پلنے بڑھنے والا آ کر اس پر علمی اور تنقیدی لحاظ سے اپنا مطالعہ پیش کر دیتا ہے. خود ہمارے ہاں دیکھ لیجئے یہ سیبہ کون ہے جن پر نحو کے پورے علم کی بنیاد رکھی گئی ہے, زمخشری کون ہے. اسی طریقے سے جو پہلے دور کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی ذرا فہرست نکالیے, ان میں زیادہ تر عجمی ہیں, اور ان لوگوں نے بھی ایران سے اٹھ کر یا اسی طرح سے بعض دوسرے علاقوں سے اٹھ کر زبان سیکھی، اس کے ادب کا مطالعہ کیا، آج وہی لوگ ہیں کہ جن کو ماخذ کی حیثیت حاصل ہے. اس میں پہلے یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ زمخشری عرب ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو نہیں دیکھا جاتا. تو پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے اس فن میں کمال حاصل کیا ہے، اس زبان کے وہ بڑے عالم بنے ہیں، کیا انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار اس کی نظر کیے ہیں، ان کے کام کی کیا نوعیت ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد کوئی شخص اپنی ایک حیثیت پیدا کر لیتا ہے. کیونکہ اگر یہ استدلال اختیار کر لیا جائے تو پھر تو سب سے پہلے عرب اور غیر عرب کی ایک فہرست بنا کے غیر عرب کو نکال دینا پڑے گا. جبکہ اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں زبان کے علوم میں سب سے زیادہ کام انہی لوگوں کا ہے جو غیر عرب تھے.
جی اچھا،
یہ چیز دنیا کے ہر علم میں ہوتی ہے، اس میں کوئی تعجب کی چیز بھی نہیں ہے. میرے خیال میں جو لوگ آج پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے ہاں بر صغیر میں بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ ہے، مثال کے طور پر علماء دیوبند میں علامہ انور شاہ کاشمیری ہیں، مثال کے طور پر امام محی الدین فرائی ہیں. تو اب کوئی آدمی محض اس بنیاد پر ان کی تحقیقات اور ان کی آراء اور انہوں نے جس گہرے طریقے سے اس دین کو سمجھا ہے اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دے اور یہ کہے کہ یہ عرب نہیں ہے، تو اس سے خود اندازہ کر لینا چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح کے استدلالات کرتے ہیں کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں.
اچھا ہم سب چلیں، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی عرب نہیں ہے، ایک اجمی بھی غور و فکر کر سکتا ہے اور نقد و نظر کر سکتا ہے، علم و استدلال پیش کر سکتا ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پیش کرنے کے لیے بھی آپ کو پہلے اپنی صلاحیت کو منوانا ہے نا. مثلا اگر آپ مجتہد بننا چاہتے ہیں تو یہ 17 علوم ہیں، آپ کو ان کو ازبر کرنا ہے، ان میں اپنی زندگی کھلانی ہے، پھر چلیں ہم آپ کی یہ حیثیت مان لیں گے. لیکن اگر آپ ان 17 علوم سے اس طریقے سے نہیں گزرے جو مثال کے طور پہ ان حضرات کے پیش نظر ایک کوالیفائنگ کرائٹیریا ہے، تب تو پھر اجازت نہیں ملنی چاہیے نا.
اجازت کس نے دینی ہے؟ جو آدمی بھی ان علوم کا ماہر ہے اس کے کام سے واضح ہو جائے گا. یعنی اس میں کس نے سرٹیفکیٹ دینا ہے؟ ایسا ہی ہے، اس سے پہلے بھی جتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اپنے کام سے اپنے آپ کو منوایا ہے. اگر ان کا کام اس قابل نہ ہوتا تو آج کوئی ان کو اٹھا کے بھی نہ دیکھتا. ان میں سے کون ہے کہ جس نے یہ 17 علوم کا امتحان دیا تھا؟ انسان اپنے زمانے کے علوم سیکھتا ہے. ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اگر اس فن میں کمال حاصل کرنا ہے تو اس میں کیا علوم ہیں جو مجھے پڑھنے ہیں. وہ کون آدمی ہے کہ جو کسی علم کی روایت سے بے نیاز ہو کر اس میں کوئی رائے دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا؟ اور اگر ایسا ہوگا، بعض برخود غلط لوگ ایسا کر ڈالتے ہیں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ کون کہتا ہے کہ جو آدمی اپنے علم سے، اپنے مطالعے سے، اپنی تحقیق سے، اپنی نظر سے اپنی حیثیت نہیں منوا سکا، آپ اس کی بات سنیں؟ آپ کو تو استدلال کی بنیاد پر ہر ایک کو دیکھنا ہے. جب آپ کے سامنے استدلال آئے گا تو واضح کر دے گا کہ کون کیا جانتا ہے اور کس بنیاد پر بات کر رہا ہے. اصلی مقصود یہ ہے کہ آپ اس کو محض اپنے تاثر کی بنیاد پر بند نہیں کر سکتے. آپ کو اپنا دروازہ کھلا رکھنا ہے. عرب میں، عجم میں، مغرب میں، مشرق میں، جو لوگ بھی کسی علم و فن میں کوئی خدمات انجام دیتے ہیں ان کا مطالعہ کریں. جو چیز آپ کے خیال کے مطابق قوی ہے وہ اپنی دلیل کی بنیاد پر منوا لے گی، اور اگر کوئی چیز کمزور ہے تو استدلال کی کمزوری کو آپ متعین کر کے بتا دیں گے. اس کے لیے اس طرح کی باتیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
اجا خان صاحب، ایک مثال ہم بہت سنتے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ عام طور پہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر ایک پورے پروسیس سے گزرتا ہے، اس کو MBBS کی ڈگری ملتی ہے، سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، تب جا کر وہ علاج کر سکتا ہے. آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کسی کو گلی میں بٹھائیں، آپ کہیں بھی اس سے علاج کروا کے دیکھ لیتے ہیں، اگر ٹھیک نہیں ہوا تو اس کو پوچھ لینا، لیکن ٹھیک ہو گیا تو اس کی دلیل جو ہے وہ کارگر ہوگی. وہ کہتے ہیں نہیں، زبان کھولنے کے لیے ڈاکٹری کی ڈگری چاہیے، بلڈنگ بنانے کے لیے آپ کو مہندس اور انجینئر کی ڈگری چاہیے، آپ کو کوئی اور کام کرنا ہے. تو ہر فن کا ماہر ہوتا ہے. تو آپ اگر دین کے معاملے میں بڑی استدلال کی بات بھی کر رہے ہیں، ہم آپ کی بات تب سنیں گے جب آپ کے پاس ڈگری ہوگی.
کوئی حرج کی بات نہیں، وہ اگر اس پر بھی اصرار کرتے ہیں تو چلیے، جن لوگوں کے پاس اس طرح کی ڈگری ہیں ان کی بات ہی توجہ کے ساتھ سنا کریں. جس چیز کو میں واضح کر رہا ہوں وہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس ذہنیت سے نکالیے. اس ذہنیت کے ساتھ آپ دنیا میں کھڑے نہیں ہو سکتے.
بہت اہم بات.
یعنی اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے جو معیارات بھی بنائے ہیں وہ اپنے پاس رکھیے. اگر کوئی چیز علم کی دنیا میں وجود میں آ جائے گی، کوئی بڑی تحقیق ہو جائے گی، کوئی بڑا انکشاف ہو جائے گا، تو ایڈیسن سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ اس نے سائنس میں کیا ڈگری لی ہے. آئنسٹائن کی بھی ڈگریاں کوئی نہیں دیکھے گا. یہ جب چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں تو اپنے آپ کو منوا لیتی ہیں. کیا اس سے پہلے جو ہمارے یہاں اکابر تھے وہ اسی طرح کی کوئی ڈگری لیتے تھے؟ مثال کے طور پر شاہ ولی اللہ کی تعلیم کیسے ہوئی تھی؟ کیا انہوں نے دیوبند کے مدرسے سے باقاعدہ کوئی سند لی تھی؟ یہ تو کل کی چیزیں. ہمارے اکابر, ہمارے جلیل القدر علماء اسی طریقے سے ان علوم کے ماہر ہوئے ہیں کہ انہوں نے خود مطالعہ کیا, پھر اس کے بعد جلیل القدر علماء کے پاس گئے, ان کا تلمذ اختیار کیا, برسوں ان کی صحبت میں رہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی ڈگری تو کسی بڑے عالم سے شرف تلمذ ہے. اگر کسی بڑے عالم کے پاس کسی طالب علم کو 10-20 برس گزارنے کا موقع ملا ہے تو اس سے بڑی کوئی ڈگری ہو نہیں سکتی.
سبحان.
اگر ابن قیم ہیں تو اس لیے کہ وہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, اور اگر ابن کثیر کی کوئی حیثیت ہے تو اس لیے کہ انہیں ان سے تلمذ کا شرف حاصل ہے. تو یہ معاملہ کسی ڈگری سے متعلق نہیں ہے, اصلاً یہ علم کے ایک خاص مرحلے سے متعلق ہے. تو وہ چیز خود اپنے آپ کو منوا لیتی ہے. یہ باتیں بالکل اطفال کی باتیں محسوس ہوتی ہیں, اور معلوم نہیں کہ لوگ کیسے کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں. جو آدمی بھی جو معیار اپنے ذہن میں رکھتا ہے وہ رکھا کرے, اس پر مجھے کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے دین کا عالم بنانے کے لیے جو نظام بنایا ہے اس میں سے تقلیدی ذہنیت کو نکالیے. تقلیدی ذہنیت کے ساتھ نہ علم کا دروازہ کھلتا ہے, نہ تحقیق کی نئی راہیں واہ ہوتی ہیں, اور نہ آپ اللہ کے دین کی ریلیونس دنیا کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں. تو یہاں موضوع یہ ہے. باقی جس کو آپ نے ماننا ہے مانیں, جس کو نہیں ماننا ہے نہ مانیں. کوئی منوانے نہیں بیٹھا ہوا. جو چیزیں منوانے کی ہوتی ہیں وہ اصل میں اپنے میرٹ پر اپنے آپ کو خود منوا لیتے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے, بہت اہم نقطہ غام صاحب آپ نے اٹھایا. اچھا غام صاحب, ایک چھوٹی سی ذرا توضیحی پہلو میں چاہتا ہوں, کیونکہ خود ہم درس نظامی کے اس پورے پروسیس سے گزرے, اور اس وقت ذہن میں ایک بات آتی تھی اسی نصاب کے بارے میں, وہ یہ تھا کہ جن لوگوں کی آرا ہمیں پڑھائی جاتی ہیں وہ ٹھیک ہے کہ وہ بھی انسان تھے, وہ اپنے بارے میں بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی ہم رجال و نحن رجال, اور خود بھی ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا کام دیکھ کر لگتا ہے, مثلا ایک چیز ان کا حافظہ جو ہے بالکل مضبوط کر دیتا ہے, لگتا نہیں ہے کہ بھائی کوئی سپر ہیروز ہیں, اتنی اتنی چیزیں ان کو عبارتیں یاد ہیں. تو یہ پہلو تو پھر آپ مطلب مانیں گے نا کہ یہ آج کے زمانے میں نہیں ہوتا اس طریقے سے.
جو علم کی روایت قائم ہے اس میں جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں اسی لیے وہ زندہ رہتے ہیں. تو یہ کون کہتا ہے کہ ان سے بے نیاز ہو کر آپ کھڑے ہو جائیں؟ آپ کی علم کی روایت بڑی شاندار روایت ہے. اس میں ہر علم و فن میں بہت بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. اس میں بعض لوگوں کے حافظے کا کمال ہے, بعض لوگوں کی جودت طبع کا کمال ہے, بعض لوگوں نے جس طریقے سے کسی علم کے غوامز تلاش کیے ہیں اس کا کمال ہے. آپ ان سے بے نیاز ہو کر نہیں کھڑے ہوتے. یہ کون کہتا ہے کہ آپ ان کی آراء کو ایک طرف رکھتے ہیں؟ نہیں, ان کی آراء کے استدلال کو سمجھا جائے گا, اور جب وہ استدلال سمجھ میں آ جائے گا تو قبول کیا جائے گا. آج کے زمانے میں جو لوگ پیدا ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دی ہوں گی. ان کا تقابل کر کے بیٹھ کے اگر افراد کی فہرست بنانی ہے تو در حقیقت آپ علم کا دروازہ بند کر رہے ہیں. آپ کو استدلال کے ساتھ جینا ہے اور استدلال کے ساتھ مرنا ہے. جو رائے بھی سامنے آئے گی یہ دیکھیے کہ اس میں کہنے والے نے کہا کیا ہے. اس میں یہ جو تقریر ہے, اس تقریر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے علم کی دنیا میں اگر غلطی واضح ہو جائے گی. اور اگر صحت ہے تو اس ساری تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس نصاب میں, یا درس نظامی کہیں یا دینی علوم کا نصاب کہیں, لوگ چیزوں کو کس زاویے سے پرکھتے ہیں. کیا اس طرح کی تقریریں کر کے پرکھتے ہیں؟ نہیں, وہ ہر چیز کو اس کی دلیل کی بنیاد پر دیکھنا سیکھیں. زبان کا مسئلہ ہے تو اس میں استدلال کیسے کیا جاتا ہے وہ انہی بزرگوں نے سکھایا ہے جن کے نام لیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی قرآن مجید کو سمجھنے کا معاملہ ہے تو اس کو کیسے پرکھا جاتا ہے, یہ ساری روایت بھی انہوں نے قائم کی ہے. تو علم کی اس شاندار روایت میں کھڑے ہو کر ہی ہر چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ میری یا زید کی یا بکر کی بات مانیں. جو کہا جا رہا ہے اور جو اس وقت موضوع ہے وہ یہ ہے ہی نہیں. وہ موضوع یہ ہے کہ تقلیدی ذہنیت کو ختم کریں. اور اپنے دل و دماغ کے دروازے کھولیں تاکہ دلیل کی بنیاد پر آپ چیزوں کو سمجھنا سیکھ جائیں.
نقطہ واضح ہو گیا. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا, آپ نے آگے لکھا ہے, چنانچہ اس بنیاد پر کوئی محکم دلیل اس نقطہ نظر کے حق میں قائم نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد دو باتیں کہی جا سکتی ہیں. ایک یہ کہ دین پر عمل کے لحاظ سے جو مقام اگلوں کو حاصل تھا وہ اس زمانے کے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا. دوسری یہ کہ فہم و ذکا کے اعتبار سے جو درجہ ان کا تھا اس تک اب کسی کے لیے پہنچنا ممکن نہیں رہا. اس میں آخری بات محض ادعا ہوگی جس کے لیے کوئی ثبوت نہ قرآن و حدیث میں موجود ہے نہ علم و تجربہ اس کی تصدیق کرتا ہے. رہی یہ بات کہ قرآن مجید کی نص کے خلاف ہے, رہی پہلی بات تو وہ قرآن مجید کی نص کے خلاف ہے. قرآن نے بصراحت فرمایا ہے کہ عملی لحاظ سے دین میں سب سے اونچا درجہ السابقون کا ہے, اور یہ جس طرح اگلوں میں تھے اسی طرح پچھلوں میں بھی ہوں گے. قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے اور سبقت کرنے والے تو پھر سبقت کرنے والے ہی ہیں, وہی تو مقرب ہوں گے نعمت کے باغوں میں, اگلوں میں زیادہ اور پچھلوں میں سے کم. ہم سب ایک بات جو علم کے باب میں ہے اس کی تو آپ نے وضاحت کی, لیکن دوسری باب جو دل کو بہت لگتی ہے وہ یہ تقلیدی ذہن کو بڑی تقویت فراہم کرتی ہے کہ جن لوگوں کی ہم تقلید کر رہے ہیں اگر ان کی آراء میں کوئی غلطی ہوتی, کوئی کجی ہوتی, کوئی ایسی چیز ہوتی جو ٹھیک نہیں ہے استدلال کی بنیاد پر, تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ قربت, ان کا تقویٰ, ان کا ورا, ان کے اندر جو خشوع اور تذلل کا جذبہ پایا جاتا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ غیبی تائید بھی نظر آتی ہے. مثلا ہمیں ہم فقہ کی کتابوں کے جب مقدمات پڑھتے ہیں, خود آپ امام قدوری کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے کتاب لکھی پھر وہ عمرے پہ گئے اور رات سوئے ہوئے تھے, صبح اٹھے تو کتاب میں سے وہ عبارتیں حذف ہو گئیں جو ٹھیک نہیں تھیں. تو اس طرح کی جو غیبی تائید کی باتیں بھی آتی ہیں, پھر کچھ کرامات بھی ان کی سامنے آتی ہیں اور چیزیں, تو یہ سب ایک تصور پیدا کرتی ہیں کہ جب اتنے نیک لوگ تھے تو پھر ان سے غلطی کیسے ہو سکتی.
جی, پھر اس کے بعد آپ کو بتانا چاہیے کہ ذات باری نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے برات ظاہر کر دی ہے. یعنی یہ کیا چیز ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, اس کے پیچھے استدلال نام کی کوئی چیز کہیں نظر آتی ہے؟ یعنی انسانوں کی کوئی خاص جماعت ہے جس کے بارے میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ خدا کا دین اور اس کا فہم ان پر ختم ہو گیا ہے؟ اس بات کے لیے تو یہ حقیقت ہے کہ جو آدمی اس کو زبان سے نکالتا ہے وہ اصل میں اپنے بارے میں یہ تاثر پیدا کرتا ہے کہ اس کو نہ علم کی خبر ہے نہ اس کی تاریخ کی خبر ہے. دنیا میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں, اور بڑے لوگ آج بھی پیدا ہوتے ہیں اور کل بھی پیدا ہوتے رہیں گے. تاریخ کا کوئی دور ان سے خالی نہیں ہوتا. اسی کو میں نے یہاں بیان کیا ہے کہ فہم و ذکا کے لحاظ سے کسی خاص دور میں آپ علم کو بند کر دیں تو یہ چیز نہ علم کے معیار پر پوری اترتی ہے, نہ عقل کے معیار پر پوری اترتی ہے, نہ تجربے کی بنیاد پر پوری اترتی ہے. یہ تو ہمارا اپنا دور ہے کہ جس نے سائنسی علوم میں اتنے بڑے لوگ پیدا کر دیے ہیں جنہوں نے ارسطو افلاطون کی بنائی ہوئی دنیا کا خاتمہ کر دیا. تو اگر ادھر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر یہ کہ اس پچھلے دور میں ہمارے ہاں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں انہوں نے دین کی تعبیر کی ہے, انہوں نے دین کی بڑی بے پناہ خدمات انجام دی ہیں, انہوں نے دین پر کام کر کے بتایا ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا اس طرح کی کسی تقریر کی نظر ہو جائیں گی؟ اور یہ جو واقعات اس طرح کے بیان کیے جاتے ہیں, اس طرح کے واقعات کا دور گزر گیا. اس طرح کی چیزیں ماضی میں لوگوں کو متاثر کرتی رہی ہوں تو کرتی رہی ہوں. میں پھر عرض کر دوں کہ یہ صرف استدلال ہے جو جیے گا, یہ صرف استدلال ہے جو مرے گا. تو دلیل جب اپنی جگہ پر قائم ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کے لیے اس طرح کے سہارے لینے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اگر قدوری کی کتاب میں کوئی چیز مدلل ہے تو وہ اپنی دلیل کی بنیاد پر کیوں اپنے آپ کو نہیں منوا لے گی؟ اس کے لیے اس طرح کے رویا اور خواب سنانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ یہ ضرورت خود بتا رہی ہے کہ آپ کو دلیل کی کمزوری کا احساس ہے.
اوف, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم صاحب, اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس نقطہ نظر کے موحدین جو کچھ کہتے ہیں وہ محض جذبات کی شاعری ہے, علم و استدلال کی دنیا میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. درس نظامی پر غامدی صاحب کی کیا تنقید ہے؟ سلسلہ گفتگو کی چوتھی نشست تھی. موضوع کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.